Just a minute. بسم الله الرحمن الرحيم نحمد و نصلی علی رسوله الکریم. یہ کتاب ہے فیوز یزدانی جو ترجمہ الفتح ربانی کا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے. اس میں سے ہماری اس اتوار کی مجلس میں پڑھا جا رہا ہے. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اس میں جو اللہ نے روحانی تاثیر رکھی ہے، جو نورانی تاثیر رکھی ہے، جو ایمانی تاثیر رکھی ہے، جو ایقانی تاثیر رکھی ہے، جو احسانی تاثیر رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے، تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. ہم تو اس طلب کو لے کر بیٹھے کہ ہمارے دل بن جائیں، سمر جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، نفس کی آلائشوں سے پاک، بگڑی ہوئی طبیعت کی آلائشوں سے پاک، ماحول کے اندر جو گندی فضائیں چل رہی ہیں، مادی فضائیں چل رہی ہیں، ان کی آلائشوں سے پاک. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت کو درست فرمائیں گے. اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے شیطان کا بھی تسلط ہو جاتا ہے، یہ بھی علائشیں ڈالتا رہتا ہے. ان سب علائشوں سے دل جب پاک ہوگا، صاف ہوگا، شفاف ہوگا، منفی جذبات پر قابو پانے کی صلاحیت حاصل ہوگی، تو پھر اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، اس کی خوشنودی کے قریب ہونا آسان ہو جائے گا. اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی، اللہ پاک کی نازل شدہ شریعت مطہرہ پر چلنے ہی سے ممکن ہے. وہ صاف، شفاف، بے غبار ہماری زندگی کے پورے نظام کو چلانے والی. رکاوٹ ہمارا اپنا نفس ہے، ہمارے اندر کے منفی جذبات ہیں. تو تصفیہ یہی ہے کہ ان منفی جذبات پر قابو پانے کی صلاحیت حاصل ہو جائے، تاکہ ہر اطاعت مرغوب ہو جائے، ہر نافرمانی سے نفرت ہو جائے، ہر گناہ سے بچنا آسان ہو جائے، ہر نیکی کا کرنا آسان ہو جائے. اور یہی تصوف کا مقصود ہے، اور دل کا اصلی کام یہی ہے. اللہ والے ہر زمانے میں اسی کی محنت فرماتے رہے. یہ ارشادات بھی حضرت کے ان لوگوں کے لیے جو اس وقت آپ کے سامنے اسی طلب کو لے کر آتے تھے، ان کے اندر آج بھی تاثیر ہے. اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ یہ تاثیر ہمیں بھی ملے گی. پچھلی اتوار جو پڑھا تھا اس میں سے ہم چند سطریں پھر پڑھ لیتے ہیں. فرماتے ہیں، دیکھنا حق تعالی شانہ کا ہے، نہ کہ مخلوق کا. مدار اس پر ہے کہ تجھ کو حق تعالی کی معیت نصیب ہو، نہ کہ مخلوق کی، کہ تمہارے اعتبار سے دنیا اور آخرت سب ہی معدوم ہو جائے، وہی وہ رہے. پچھلی اتوار اس پر تفصیل سے بات ہو چکی، نہ دنیا ہو نہ آخرت، وہ ہو اور اس کے سوا کوئی شے نہ ہو. اللہ کرے یہ بات ہمارے دل میں بھی اتر جائے. ذرا تھوڑی سی بات جو ہے یہ ہمارے عقلوں سے اونچی ہے، لیکن یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جس مقام پر ہیں، جو صلاحیت انہوں نے حاصل فرما رکھی، جو ان کے دلوں کے اندر وہ شفافت، لطافت، پاکیزگی آئی، اس بنا پر یہ اپنے دل کے اندر کے ان احساسات کو بیان فرما رہے ہیں جو اللہ نے ان کے ذوق کو بیدار فرمایا. جب وہ ذوق بیدار ہو جاتا ہے، جو اصل مقصود ہے، جو تصفیہ ہو جاتا ہے، تو پھر دل کے اندر ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی اللہ ہی کا دھیان رہتا ہے، اللہ ہی پر نظر رہتی ہے، اس کا دیکھنا یاد آتا ہے. آج کہنا تو آسان ہے, ہم بھی کہتے ہیں, لیکن دل کے اندر استحضار نہیں ہے, یاد نہیں جاتا, اس لیے دھڑ دھڑ نافرمانیاں ہو رہی ہیں. جانتے ہیں عمل کرنا مشکل ہو رہا, جانتے ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے گناہوں پر ضرورت ہو رہی ہے, لیکن ان کے دلوں کے اندر چونکہ یہ صلاحیت حاصل ہو گئی, اس کا دیکھنا یاد ہے, بلکہ دنیا کی ہر چیز کے اندر ان کو اللہ کی قدرت مشاہدہ ہو رہی. ہم کہتے ہیں اللہ سب کرتے ہیں, وہ اللہ کا کرنا مشاہدہ کرتے ہیں. اس لیے یہاں فرما رہے ہیں کہ مدار اس پر ہے کہ تجھ کو حق تعالیٰ کی معیت نصیب نہ کہ مخلوق کی. ہمارا دھیان کدھر ہے؟ مخلوق پر. جب ٹکر لگتی ہے پھر پتہ چلتا ہے, ایک طرف شریعت مطہرہ کا تقاضا, ایک طرف برادری کا تقاضا, کدھر جھک جاتے ہیں؟ برادری کی طرف. اور رسم و رواج ایسے گڑ گئے ہیں کہ اس کے خلاف دھیان نہیں کر, اس کی طرف جانا ہی مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہ چونکہ حاصل کر چکے ہیں معیت حق تعالیٰ کی, مخلوق کی نہیں ہے, یعنی یہ نہیں کہ مخلوق سے نکل گئے, رہتے ہیں, ان کے بھی بیوی ماشاءاللہ بچے ہیں, اولاد سب موجود ہیں, لیکن ان کو اتنا اپنے اوپر حاوی نہیں کیا کہ اللہ کے احکام ٹوٹیں. بیوی کو اس کا حق دیتے ہیں, بچوں کو اس کا حق دیتے ہیں, عزیز و اقارب کو ان کے حقوق دیتے ہیں, معاش کو اس کا حق دیتے ہیں, حقوق سب کے ادا کرتے ہیں, لیکن شریعت مطہرہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے دھیان اللہ کی طرف, توجہ اللہ کی طرف, توجہ اللہ کے حکم کی طرف, ہر وقت جو حکم متوجہ ہے اس کے مطابق کرتے ہیں. اس لیے ان کو معیت نصیب مخلوق کی نہیں ہے, کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. یعنی اللہ ہی کے حکم کی تعمیل میں ان سب کے ساتھ رہ رہے ہیں, لیکن دل کی توجہ کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے. اس لیے فرما رہے ہیں کہ گویا تمہارے اعتبار سے دنیا آخر سب بھی معدوم ہو جائے, وہی وہ رہے, نہ دنیا ہو نہ آخرت, وہ ہو اس کے سوا کوئی شے نہ ہو. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو غلط فہمیوں کی بنا پر ہمارے دل میں آ جائے گا کہ جنت کی نفی کر رہے ہیں, آخر کی نفی کر رہے ہیں, اس کی نفی نہیں کر رہے ہیں. یہ ان کے دل کے اندر کی توجہ جنت کے خالق پر ہے, آخرت کے خالق پر ہے, دنیا کے خالق پر ہے, تو یہ جو اصل ہے اس کی طرف جا رہے ہیں. اس لیے فرما رہے ہیں محبین خداوندی کو جو اس کی مخلوق پہ منتخب ہیں, بدنی تکلیفوں میں بھی بڑا مزہ آتا ہے. اب یہ بات بھی بظاہر ہمارے لیے بڑی عجیب لگے گی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک وہ دل کے اندر کا وہ حادثہ بیدار نہ ہو, اس کا سمجھنا مشکل ہے. کیوں؟ کہ ان کے دل کا وہ حادثہ بیدار ہو چکا ہے اور ان کو اللہ کے افعال مشاہدہ ہو رہے ہیں. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم کہہ رہے ہیں, ان کا دل دیکھ رہا ہے. تو جو تکلیف آتی ہے بدن میں, جو بیماری آتی ہے بدن میں, جو مصائب آتے ہیں, ان میں ان کو صاف مشاہدہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے محبوب کی طرف ہے, کیونکہ ان کے دل کے اندر اللہ کی محبت اس درجے غلبہ کر جاتی ہے کہ اس محبت کے اندر پھر کہتے ہیں جو تکلیف بھی آتی ہے اس کے اندر بھی ان کو ایک مزہ آتا ہے, ایک لطف آتا ہے. اور یہ اللہ والوں کو ہم نے خوب دیکھا, جن اللہ والوں کی صحبت اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی, ان میں خوب دیکھا کہ اس بدنی تکلیف میں بھی ان کو مزہ آتا ہے. جیسے کہ فرمایا کہ شہداء کو کہ جو کفار کی تلواروں سے قتل کیے جاتے ہیں, اپنی بدنی تکلیفوں میں لذت ایسی آتی ہے کہ کٹتے ہیں پھر اسی میں گھستے ہیں اور بار بار مقتول ہونے کی تمنائیں کرتے ہیں. ایک شہید ہے جو تمنا کرے گا کہ اے اللہ تیرے راستے میں میں پھر قتل کیا جاؤں, پھر مجھے زندگی دی جائے, پھر میں قتل کیا جاؤں, پھر زندگی ملے, پھر میں قتل کیا جاؤں. یعنی شہادت کی اس موت کے اندر جو لطف ہے اس کو چونکہ چکھ لیا ہے, اور چکھنے کے بعد مصیبت نظر نہیں آ رہی. ہمارے لیے موت مصیبت ہے, ان کے لیے موت کیا ہے؟ راحت ہے، لذت ہے، تو فرما رہے ہیں کہ ایسی لذت آتی ہے کہ کٹتے ہیں پھر اس میں گھستے ہیں اور بار بار مکتوب ہونے کی تمنائیں کرتے ہیں. سمجھتے ہیں اگر یہ آگے یہی ہم نے ختم کیا تھا، ایک دو سطر اور ہیں اس میں، کہ اگر اس کے اندر ان کو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ تلوار سے مقابلہ اس زمانے تلوار ہوتی تھی نا کہ شہید ہو گئے قتل ہو گئے، اس میں مزہ آ رہا ہے، کیوں اللہ کے حکم کی تعمیل کے اندر لڑ رہے ہیں، تو کہتے پھر کیا پوچھنا ان کا جو شمشیر محبت کے مقتول ہیں، جو اللہ کی محبت میں جن کو موت آئی ہے، تو اس لذت کا پھر کیا پوچھنا. اگر اللہ کے حکم کی تعمیل میں کفار سے لڑتے ہوئے موت آئی شہادت کی، اس میں اتنا مزہ ہے کہ بار بار اس مرنے کی تمنا کرتے ہیں، تو ان کے مزے کا کیا پوچھنا جو اللہ پاک کی تلوار محبت سے مقتول ہوئے ہیں. بس اس تکلیف کو بربادی نہ سمجھ، کہ یہ جو تکلیف اللہ کی محبت میں آ رہی ہیں ان کو بربادی نہ سمجھ، کہ اجسام و ابدان پر ویرانی معصیتوں سے آیا کر چھایا کرتی ہے، اور جب معصیت کے بغیر آوے تو عین نعمت ہے. اللہ کرے یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے کہ اصل جو ویرانی ہے وہ کس سے آتی ہے؟ گناہوں سے آتی ہے، اور گناہوں کے بغیر جو تکلیف آئی ہے اس میں پریشانی نہیں ہوگی، تکلیف نہیں ہوگی. کیوں؟ کہ وہ اللہ کی طرف سے اس کی حکمت ہے، اس نے اپنی حکمت سے اس کے درجات کو بلند کرانے کے لیے جو ہے تکلیف بھیجی ہے اور ساتھ سہار کی قوت بھی دی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہے نا خدمت اجسام و ابدان پر جو ویرانی چھاتی ہے تو گناہوں سے چھاتی ہے، جب معصیت کے بغیر آوے این نعمت ہے. کیا ویران جگہوں کو تو نے نہیں دیکھا کہ وہاں کے باشندوں کی معصیتوں ہی نے ان کو ویران بنایا؟ کیوں کہ معصیتیں شہروں کو ویران بناتی ہیں، بندوں کو ہلاک کرتی ہیں. عذاب جتنے بھی آئے ہیں پہلی قوموں کو بھی ہیں اور آج بھی جو آ رہے ہیں، وہ اس کی شکلیں مختلف ہیں، وجہ اس کی کیا ہے؟ گناہ ہی ہیں، معصیتیں ہی ہیں. اسی طرح تیرا بدن گویا ایک شہر ہے، جب تو اس پہ معصیت کرے گا کہ کسی عضو سے کوئی کام خلاف شرع کرے گا تو تیرے جسم کی طرف ویرانی آئے گی. اس کے بعد تیرے دین کے جسم پر چھا جائے گی، تجھ کو اندھا بننا اور بہرا بننا اور گونگا بننا اور قوت کا جاتا رہنا نصیب ہوگا. اللہ بچائے، گناہوں کی نحوست، اللہ کی نافرمانی کی نحوست ایسی پڑتی ہے، اندھا بن جاتا ہے، حق کو دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، بہرا بن جاتا ہے، حق بات کا سننا نصیب نہیں ہوتا، عمل کی قوت بھی جاتی رہتی ہے. پھر تجھ کو طرح طرح کی بیماریاں ستائیں گی، افلاس تجھ کو حاصل ہوگا، بس تیرے مال و دولت کا مکان ویران کر دے گا اور تجھ کو تیرے دوستوں اور دشمنوں کا محتاج بنا دے گا. تجھ پر افسوس، اے منافق، حق تعالی سے دھوکہ مت کر کہ کوئی عمل کر کے زہر تو یوں کرتا ہے کہ یہ اللہ کے لیے اور ہے وہ کلو کے لیے، کہ انہی کو دکھانے کے لیے تو کر رہا ہے اور ان سے نفاق کا برتاؤ برت رہا ہے اور انہی کی چاپلوسی میں لگ رہا ہے، اپنے پروردگار کو بھول رہا ہے. ان قریب تو دنیا سے مفلس ہو کر نکلے گا، تیرے سارے عمل یہی رہ جائیں گے. یہ جتنے اعمال لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے ہیں اور لوگوں میں شہرت کے لیے کیے ہیں، لوگوں میں واہ واہ کے لیے کیے ہیں، یہ سارے کہاں رہ جائیں گے؟ نہیں، یعنی اجر نہیں ملے گا اس کو. اگر دل کی اصلاح نہ ہوئی اور توجہ مخلوق کی طرف ہی رہی تو تصفیہ یہ ہے، دل کی اصلاح ہو جائے کہ دل کے اندر جو ہے یہ حقیقت آ جائے، تو پھر جو عمل اس کے لیے ہوگا اس کا تو ملے گا اجر وہاں پر، باقی یہیں رہ جائیں گے. اے باطن کے مریض، دوا حاصل کر. یہ باطنی بیماریاں ہیں جو اندر ہی اندر ہمیں کھا رہی ہیں، اس کو فرما رہے ہیں کہ اے باطن کے مریض دوا حاصل کر، اور یہ دوا اللہ تعالی کے نیک بندوں کے سوا کہیں نہیں ملے گی. اگر دل کے اندر کی بیماری کی اصلاح چاہتا ہے، جس طریقے سے جسم کو بیماری لگ گئی تو اس کے اصلاح کے لیے ظاہری ڈاکٹر ہیں، تھوڑی بیماری ہے تو قریبی کسی محلے کے ایک جی پی جنرل پریکٹس پر ڈاکٹر جا کے دوا لے لی، تھوڑی بڑھ گئی تو پھر اسپیشلسٹ کے پاس چلے گئے، اور کرونک ہوگی لمبی ہوگی تو پروفیسر کے پاس چلے گئے، ایک عام ضابطہ ہے۔ اسی طریقے سے دل کے اندر جو بیماریاں یہ آ رہی ہیں، یہ باطنی بیماریاں جو ہیں جس میں گندگیاں محبوب ہو گئیں، غلادتیں محبوب ہو گئیں، منفی جذبات حاوی ہو کے ہمیں شریعت مطہرہ سے روک رہے ہیں، اللہ سے غافل کر رہے ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے ماہرین جو ہیں، یہ اللہ والے جو ہیں، یہ اس کے ڈاکٹر ہیں، اس کے معالج ہیں، اس لیے فرماتے ہیں اس کے لیے دعا کس سے لو؟ اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں سے، اس کے لیے کہیں نہیں ملے گی، ان سے دوا لے اور اس کا استعمال کر کہ تجھ کو دائمی صحت اور ابدی عافیت نصیب ہوگی، تیرے اندرون کو بھی اور تیرے قلب کو بھی اور تیرے باطن کو بھی۔ اللہ ہمیں بھی اس کی سمجھ نصیب فرما دے، اور ہمیں بھی اللہ ایسے اللہ والوں کی پہچان کرا دے کہ ان کے پاس جا کے اپنے دل کی اصلاح کے لیے دوائی لے لیں، اور پروردگار کے ساتھ تیری خلوت کو بھی، تیرے قلب کی دونوں آنکھیں کھل جائیں گی، پس تو ان سے اپنے پروردگار کو دیکھے گا اور ان محبین میں سے بن جائے گا جو اس کے دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں، اس کے سوا کسی کی جانب بھی نظر نہیں کرتے۔ یہ بات پورے وثوق کے ساتھ، یقین کے ساتھ، کیونکہ اللہ نے ان کو یہ صلاحیت دے دی ہے۔ یعنی اس سے پھر کیا ہوگا؟ جب تیرے اندرون کی اصلاح ہو جائے گی، دل کے اندر کا وہ حادثہ بیدار ہوگا، دل کی وہ حقیقی آنکھیں کھلیں گی، تو اس سے پھر جو ہے نا تیرے دل کی دونوں آنکھیں کھل جائیں گی، ان سے تو اپنے پروردگار کو دیکھے گا اور ان محبین میں سے بن جائے گا جو اس کے دروازے پر کھڑے رہتے ہیں اور اس کے سوا کسی کی جانب بھی نظر نہیں کرتے۔ یعنی ان کے دل کی حالت یہ ہوتی ہے کہ دل کا بھروسہ صرف اللہ پر، دل سے توقع سب اسی سے لگاتے ہیں، اسی سے توقع، اسی سے امید، اسی پہ بھروسہ اور اسی کا خوف، مخلوق میں سے کسی کا کوئی تاثر ان کے دل میں نہیں ہوتا۔ آگے فرماتے ہیں جس قلب میں بدعت ہو وہ حق تعالیٰ کی طرف کس طرح نظر کر سکتا ہے؟ جس نے اپنی مرضی سے ایجاد کر کے، اپنے مرضی سے اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ دین پر چل رہا ہے، شریعت مطہرہ تو نازل شدہ ہے جو اللہ کی طرف سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملی ہے، اور یہ اپنی طور پر اپنے اختراع کر کے چل رہا ہے، یہی بدعت ہے۔ اس جس دل کے اندر بدعت ہوگی وہ اقتالہ کی نظر کس طرح کر سکتا ہے؟ صاحبو اتباع کرو، بدعتی مت بنو۔ کس کا اتباع کرو؟ اس نازل شدہ شریعت مطہرہ کی، بدعتی مت بنو۔ موافقت کرو، مخالفت نہ کرو۔ تابع دار بنو، نافرمان نہ بنو۔ مخلص بنو، مشرک مت بنو۔ حق تعالیٰ کے موحد بنو، اس کے دروازے سے ٹلو مت۔ اسی سے مانگو اور کسی سے نہ مانگو، اسی سے مدد چاہو غیر سے مدد نہ چاہو، اسی پر بھروسہ کرو اور کسی دوسرے بھروسہ مت کرو۔ تم اے خاصان خدا اپنے نفوس کو اس کے سپرد کر دو، اور اس کی تدبیر پر جو تمہارے متعلق کو راضی ہو۔ اللہ کرے ہمیں بھی ایسی صلاحیت نصیب ہو جائے کہ جو تدبیر وہ کر رہا ہے، جو حال ہمارے لیے وہ تجویز کر رہا ہے، جو تقدیری حالات ہم پر اس کی طرف سے آ رہے ہیں، ہمارا دل اس سے راضی رہے۔ تم نے اس فرماتے ہیں اور سوال چھوڑ کر اس کی یاد میں مشغول ہو، کیا تم نے حق تعالیٰ کا ارشاد نہیں سنا کہ جو ایک کتاب میں فرمایا ہے کہ جس شخص کو میری یاد نے سوال کرنے سے مشغول بنا لیا تو میں اس کو مانگنے والوں سے بہت زیادہ دوں گا۔ اللہ کرے ہمارے دل میں یہ بات اتر جائے۔ اپنے ایک فرمان میں حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ہم نشین ہوں اس کا جو مجھے یاد کرے۔ انا جلیس من ذکرنی، کہ جو میرا جو میری یاد کرے میں اس کا ہم نشین ہوں. اور فرمایا ہے کہ میں ان کے پاس ہوں جن کے دل میری خاطر ٹوٹے ہوئے ہیں. صاحبزادہ، تیرے اس کو یاد رکھنے سے تیرا قلب اس کا مقرر بنے گا، اور تو اس کے خانہ قرب میں داخل ہو جائے گا اور اس کا مہمان بن جائے گا. اور قاعدہ ہے کہ مہمان کی عزت کی جاتی ہے، خصوصاً شاہی مہمان کی. تو کب تک سلطنت و ملک میں مشغول رہ کر بادشاہ سے غافل رہے گا؟ عنقریب تو اپنی ملکیت ملک کو چھوڑے گا، اور عنقریب تو آنکھ میں بلایا جائے گا اور دیکھے گا کہ دنیا گویا کبھی تھی ہی نہیں، آخرت گویا ہمیشہ سے ہے. یعنی یہاں کی زندگی کے جتنے حالات ہیں، کچھ گوار ہیں ناگوار ہیں، سارے کیا ہیں؟ وقتی اور عارضی. اس کے بعد کے جو حالات ہیں وہ دائمی ہیں. میری افلاس دستی کے سبب مجھ سے بھاگو مت کہ کبھی کچھ نہ مانگ بیٹھے. کیوں؟ کہ مجھے بے نیازی حاصل ہے تم سے اور تمام اہل مشرق و مغرب سے. یہ تحدیث سے بن نعمت کے طور فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے صلاحیت دے دی ہے کہ میں تم سب سے بے نیاز ہوں، مشرق تک مغرب تک. یعنی میرے دل کی توجہ تم میں سے کسی کے مال پر اسباب پر ہرگز ہرگز نہیں ہے. میں تم کو تمہارے لیے چاہتا ہوں، اس لیے نہیں کہ تم میری طرف متوجہ ہو اور پھر تمہیں اذیت دو اور پھر میں نذرانے دو. نہیں، میں تم کو تمہارے لیے چاہتا ہوں. یہ باتیں تمہارے لیے اس لیے کر رہا کہ تمہارے دلوں کے اندر یہ بات پیدا ہو جو اللہ نے مجھے عطا فرما رکھی ہے، کہ میرے دل میں تیرے اللہ کے علاوہ کسی کا تاثر نہیں ہے، کسی سے امید نہیں ہے، کسی کی طرف جھانکتا نہیں ہوں. میں تم کو تمہارے لیے چاہتا ہوں کہ تمہاری رسیوں کو بٹ دوں. رسی کو بٹ دینا سمجھتے ہیں نا، مضبوطی کے لیے ہے نا. یعنی اگر میں تمہارے ساتھ کوئی سختی کا معاملہ کر رہا ہوں، تمہاری رسیوں کو بل دے رہا ہوں، تمہیں مضبوط بنا رہا ہوں. اے مخاطب، اللہ کے دین میں کسی بدعت اور ایسی ایجاد کو دخل نہ دے جو اس میں موجود نہ تھی. دو منصف گواہوں یعنی قرآن و حدیث کا اتباع کر کہ وہ دونوں تجھ کو تیرے رب تک پہنچا دیں گی. تو رب تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں. اگر تو بدعتی ہوا تو تیرے گواہ دونوں عقل اور خواہش نفس ہوں گے، جو لا محالہ تجھ کو دوزخ تک جا پہنچائیں گے. اللہ بچائے ہمارے. اور تجھ کو فرعون و حامان ان کے لشکروں سے جا بلائیں گے، پھر ان کا انجام دیکھ لو پھر کیا ہے. تقدیر کے ہیلا حوالہ کی کٹ حجتی مت کر کہ تجھ سے مقبول نہ ہوگی. اللہ کرے یہ بات بھی بہت گہری فرما گئے ہیں. کہتے ہیں ہمارے تقدیر میں یہ لکھے گناہ، تو ہم کیا کریں؟ یہ کٹ حجتی مت کر، تجھ سے مقبول نہیں ہوگی. تیرے لیے علم و تدریس کے مدرسے میں داخل ہونا ضروری ہے، اس کے بعد عمل کا نمبر ہے، پھر اخلاص کا. پہلے علم سیکھو جو ضروری ہے، اس کے بعد اس پر عمل کرو، پھر عمل میں اخلاص برتو، یعنی اللہ کے لیے کرو. تجھ سے کچھ بن نہیں سکتا، وہ تیری ضرورت بھی ہے. تجھ سے کچھ بن نہیں سکتا اور تیری ضرورت بھی ہے، بس اپنی سعی کو طلب علم عمل میں مصروف کر، اپنی کوشش کر، عمل کر، علم حاصل کر، عمل کر، اور طلب دنیا مصروف نہ کر اپنے آپ کو، کہ عنقریب تیری سعی ختم ہو جائے گی. بس اپنی سعی انہی کاموں میں منحصر کر جو تیرے لیے مفید ہو. ایک شخص وجد کرتا ہوا کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا کہ وہ پیش خیمہ کیا تھا کہ اس دلہن یعنی آپ کا ایسا نصیبہ ہو گیا کہ جو بھی دیکھتا پروانہ وار گرتا ہے. حضرت کو اللہ نے محبوبیت دی تھی بہت زیادہ، اس محبوبیت کا کسی کو تصور کر کے اس پر وجہ طاری ہو گیا. حضرت کا مجمع ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا, رجال غیب بھی ہوتے تھے, اور ایسے ایسے حکمت کے موتی آپ کی زبان سے نکلتے تھے. تو اس میں ایک شخص وجد کرتا کھڑا ہو گیا, اس سے سوال کیا کہ جو وہ پیش خیمہ کیا تھا کہ اس دلہن یعنی آپ کا ایسا نصیبہ وہ جو بھی دیکھتا ہے وہ پروانہ پر گرتا ہے. تو آپ نے فرمایا شب وصال سے قبل پیا کی ایک نظر, شب وصال سے قبل پیا کی ایک نظر, اللہ کی ایک نظر, اپنے محبوب کی ایک نظر, کہ ایسے لوگ رویدہ نہیں ہو رہے, مجھ میں کچھ نہیں ہے, میں کچھ نہیں ہوں, میرے مولا کی وہ خاص نظر ہے دل کے اندر جو غلاظتوں سے صفائی حاصل کی, نجاستوں سے پاکیزگی حاصل کی, منفی جذبات کو دل کے اندر سے نکالا, پھر اس صفائی کے بعد فیا کی جو نظر پڑی ہے یہ اس کا اثر ہے کہ اول اس نے اپنا شہدا بنا لیا, پھر محبوبیت سے نواز لیا, اللہ نے پھر محبوبیت عطا فرما دی. دیکھو ایسی محبوبیت عطا فرمائی ہے, آج ہزار سال کے بعد بھی ان کا نام کتنی محبت سے عقیدت سے لیا جاتا ہے, ان کی تعلیمات آج تک محفوظ ہے. دیکھو ہم بھی پڑھ رہے ہیں, ہم بھی سن رہے ہیں, کتنی انسانیت کو فائدہ ہو رہا ہے. یہ ایک نظر اس کی ہے, یہ نظر کس پر پڑتی ہے؟ جو دل کو اپنے اندر سے گندگیوں سے پاک کر لیتا ہے. تو اسی کی ساری یہ محنت ہے. فرماتے ہیں صاحبزادہ, یہ حضرت کا خطاب اپنے مرید کے ساتھ ہے. مرید کون ہے؟ جس نے سچا پکا ارادہ کیا ہے اپنے دل کو بدلنے کا, اپنے دل کی اصلاح کے لیے. صاحبزادہ توجہ کر اور حق تعالیٰ کی خوشنودی تک پہنچ جا, توجہ کر حق تعالیٰ کی خوشنودی تک پہنچ جا. کیوں؟ کہ جب وہ تجھ سے خوش ہو جائے گا تجھ کو محبوب بنا لے گا. اس کی خوشنودی کس میں ہے؟ اس کی اطاعت میں ہے, اس کی نافرمانی کو چھوڑنے میں ہے. تو اس کی نافرمانی کو چھوڑنے کی کوشش کر, وہ صلاحیت حاصل کر, اس کی رضا مندی کو حاصل کرنے کی کوشش کر, اس کی اطاعت کر. یعنی وہ جو اس نے نازل کی ہے اس کو سیکھ, وہ علم حاصل کر, اس کی مرضی کو پہچان, پھر ہمت کر کے اس پر عمل کر اور اس کے لیے کر. اور دل تیرا جب اس سے پاک ہو جائے گا, وہ تجھ سے خوش ہو جائے گا, تجھ کو محبوب بنا لے گا. رزق کا غم اپنے قلب سے الگ کر, کہ رزق حق تعالیٰ کی طرف تیری مشقت اور صعوبت کے بغیر تجھ کو پہنچنے لگے گا. رزق کا غم اپنے قلب سے الگ کر. ہمیں تو یہی غم ہے, اسی فکر کو لے کر سوتے ہیں, اسی کو لے کر اٹھتے ہیں. جو اصل غم ہے وہ ہے نہیں ہے, اس کو اپنے دل سے الگ کر. کیوں؟ کہ رزق حق تعالیٰ کی طرف سے تیری مشقت صعوبت کے بعد تجھ کو پہنچنے لگے گا. سارے غموں کو اپنے قلب سے نکال دے اور سب غموں کو ایک ہی غم بنا لے, یعنی حق تعالیٰ. بس جب تو ایسا کرے گا وہ تیرے سارے غموں کا کفیل ہو جائے گا. غم اس کو کہتے ہیں جو تجھ کو بے چین بنائے, غم اس کو کہتے ہیں تجھ کو بے چین بنایا. جب اللہ کی طرح بے چین رہنا ضرور ہے کہ کام چلے اور ساری بے چینیاں بھی دور ہوں, تو تیرا غم تو دنیا ہے, تو دنیا کے ساتھ ہے. اگر تیرا غم آخرت ہے تو آخرت کے ساتھ ہے. اگر تیرا غم مخلوق سے ہے تو مخلوق کے ساتھ ہے. اگر تیرا غم حق تعالیٰ شان ہے تو دنیا آخرت دونوں میں تو اللہ کے ساتھ ہے. یہ 47ویں مجلس یہاں تک کی اس کا ذکر ہے. یہ لکھنے والے اس وقت ہیں, اکثر حضرت کی عادت مبارکہ اخیر کے اندر دعا کی ہے, تو جو بیان پورا لکھا گیا اس پہ دعا جاتی ہے, جو پورا نہیں لکھا گیا تو اپنے پاس سے لکھنے والے نے اضافہ نہیں کیا. اس لیے یہاں پر یہ مجلس کو ختم کر دیا ہے, جس میں آپ نے آخری بات یہ فرما دی ہے کہ اگر تیرا غم دنیا ہے تو دنیا کے ساتھ ہے, اگر تیرا غم آخرت ہے تو آخرت کے ساتھ ہے, اگر تیرا غم مخلوق ہے تو مخلوق کے ساتھ ہے, اگر تیرا غم حق تعالیٰ شانو ہے تو دنیا آخرت دونوں میں تو اللہ کے ساتھ ہے، اللہ ہمیں بھی اپنی معیت نصیب فرما دے، اپنا ساتھ نصیب فرما دے، اس کا قرب ہمیں بھی نصیب ہو جائے، ہمارے دل کا وہ حاسہ بیدار ہو جائے جو محسوس کرے کہ میرے ساتھ ہے۔ یہ ذکر اسی لیے ہے، یہ ذکر کی مشق اسی لیے ہے، تصوف اسی صفائی کا نام ہے کہ دل محسوس کرے کہ میرے ساتھ ہے۔ ہے تو صحیح کہتے ہیں، دل محسوس کرے، دل کا حاسہ بیدار ہو، پھر لطف ہے، پھر ہر حال کے اندر لطف ہے۔ تو اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں بھی اس کو سامنے رکھ کر ذکر کی مشق کی توفیق عطا فرمائے، اس کی معیت کے ادراک کے لیے دل کے اندر شفافت، لطافت، پاکیزگی ضروری ہے۔ اس پاکیزگی کو حاصل کرنے میں رکاوٹ ہمارے اندر کے منفی گندے جذبات ہیں، ان کو نکالنے کے لیے، دل کی صفائی کے لیے، دل کے اصل حاصل کو بیدار کرنے کے لیے ایک طریقہ اللہ کے ذکر کی مشق بھی ہے، جس کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں ذکر قلبی، ذکر خفی کی مشق کی جاتی ہے، کہ دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا، ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ یہ میں بار بار عرض کرتا ہوں، یہی ہے نہیں کہہ رہا، کیونکہ آج کل ایک مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ جو جس کام میں لگا ہوا کہتا ہے یہی ہے، جیسے جسمانی امراض کے علاج اللہ نے دنیا میں بہت رائج کر رکھے ہیں، پرانے زمانے میں، اس زمانے میں پرانا طریقہ ہے ہربل، جڑی بوٹیوں سے، جدید میڈیکل سائنس آ گئی ہے، نئے نئے طریقے کھل رہے ہیں، نئی نئی تحقیقات آ رہی ہیں، اسی طریقے سے ہومیوپیتھی طریقہ ہے، حجامہ ہے، آکوپنکچر ہے، بہت سے ہیں۔ مقصد دل سے ان بیماریوں کا ازالہ ہے، دل کے اندر قوت حاصل کرنی، جسم کے اندر قوت حاصل کرنی ہے۔ اسی طریقے سے یہ دل کی اصلاح کے بھی طریقے رائج ہیں، یہ چشتیہ طریقہ ہے، یہ نقشبندیہ طریقہ ہے، یہ سہروردیہ طریقہ ہے، یہ قادریہ طریقہ ہے، یہ سب طریقے ہیں، مقصود سب کا ایک ہی ہے۔ اس لیے عرض کیا جاتا ہے، جب بھی ذکر کے لیے آویں یا کہیں ذکر کے لیے جاویں، دل کے اندر ٹٹول ٹٹول کر کوئی اور غرض ہو اس کو نکال دیں، ایک ہی مقصود ہو، ہمارا دل بن جائے، سمر جائے، پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، شفاف ہو جائے، دل کی صلاحیت درست ہو، جو اللہ کی ہر اطاعت پر ڈالے، ہر نافرمانی سے روک دے۔ تو ایک طریقہ جس کی ہم مشق کرتے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ نے اس کا مشکل حکم بھی دیا ہے، وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ فرمایا جا رہا جس کا مفہوم ہے، اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ، پکارے بغیر، یعنی چپکے چپکے، اور صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، اور غافلین میں سے نہ ہو۔ تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے، اس دل میں چپکے چپکے اللہ کی یاد بسا لو۔ اللہ فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے۔ دوسری جگہ فرما رہے ہیں وذکر اسم ربی کا وتبتل الیہ تبتیلا، کہ رب کو اس کے نام کے ساتھ یاد کرو، تبتل کے ساتھ، یعنی علیحدگی میں بیٹھ کر، یعنی یہ جو صلاحیت حاصل کرنی ہے نفس کی قوت کو توڑنے کے لیے، اس کی مخالفت سے بچنے کے لیے، ماحول کی گندی فضاؤں کی سے بچنے کے لیے، شیطان سے بچنے کے لیے، اس کے لیے ہمیں جو ہے کچھ وقت تنہائی میں نکال کر اپنے دل کے اندر اللہ کے نام کو رچانا بسانا ہے۔ فتبارک اسم ربی کا، فرما رہے ہیں کہ رب کا جو نام ہے، اسم ہے، یہ بڑا متبرک ہے، اس برکت والے نام کو دل پر لکھ لیں۔ یہ تصور کی مشق ہے کہ تصور سے دل پر لفظ لکھیں، اللہ، یہ مبارک نام لکھا ہوا تصور کریں، تصور کے قلم سے لکھ لیں۔ اور اصل تو یہ ہے کہ اپنے ارادے سے دل کے اندر اس برکت والے نام کی تکرار کریں، اللہ 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 یہ تکرار اتنی کرنی اس حافظ کی طرح جو اپنے سینے میں قرآن کو یاد رکھنے کے لیے تکرار کرتا ہے، ہم بھی اللہ کی یاد کو سینے میں بسانے کے لیے اللہ کے اس مبارک نام کی تکرار کریں، اتنی کریں کہ وہ ہمیں کہ ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں اس کی یاد ایسے سما جائے کہ تنہائیوں کے اندر بھی ہمیں حرام کاموں سے روک دے۔ تو اللہ سے مانگے، جس سے مقصود ہے دل میں وہ شفافت، وہ لطافت، وہ پاکیزگی، وہ قوت، وہ ہمت اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے مشق کر لیں، جیسے عرض کیا نا کہ تصور سے لکھیں، لکھا ہوا تصور کریں، لیکن اپنے ارادے کے ساتھ دل کے اندر تصور سے یہ تکرار کریں، اللہ 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 اللہ۔ تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیں۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد بعدد كل ذرة مئة الف الف مرة، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، لا الہ الا انت، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأن كل، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك، اللهم طهر قلوبنا عن النفاق، اللهم طهر قلوبنا عن غيرك، ونور قلوبنا بنور معرفتي واليقين، اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم ايماننا وسلم اسلامنا وثبت اقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم انا نسالك سعاده الدارين ونعوذ بك من شقاوه الدارين، اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين.